پاکستان میں سرمایہ کاری کے کیا صورتحال ہو سکتی ہے، ٹھوس بنیادوں پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر صورتحال جو لا آرڈر کی ہے، قانون کی صورتحال ہے، اس کے علاوہ دہشت گردی کی، تشدد کے واقعات کی صورت ہے، تو بہت سارے ملکوں کو اس بارے میں اپنے تحفظات کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ جب تک امن و امان قائم نہیں ہوتا یہ صورت نہیں ہو سکتی. لیکن ابھی ابھی جو یہ بیان سامنے آیا ہے، اور ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے سربراہ وہاں پر 3 روزہ دورے کے لیے ہیں، تو کس طرح سے اس بات کو آپ دیکھیں گے، کس طرح سے اس کا تجزیہ کریں گے؟
دیکھیں، یہ جو ایگزیم بینک، جیسا کہ آپ نے بتایا، ایگزیم سٹینڈز فار ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف دا یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ. اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور اس بینک کے ساتھ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، اس کا کچھ عرصے سے رابطہ بھی تھا اور ان سے بات چیت بھی جاری تھی. اور ایکسپورٹ امپورٹ بینک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو امریکہ سے جو لوگ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی چیزوں کو، ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے، اور اسی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے. تو جو امریکی بڑی کمپنی ہے جنرل الیکٹرک، انہوں نے پاکستان میں ایل این جی جو پاور پروجیکٹس ہیں اس میں تقریباً 3600 میگا واٹ کی جو پروجیکٹس ہیں اس میں اپنا انویسٹ کرنے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا فائنینسنگ کا. تو یہ جو ایک لوپ ہول تھا یا یہ جو ایک مسئلہ تھا، اس کو ایگزیم بینک جو ہے اس نے آ کر پورا کیا. یہ ایک مثال ہے جو ایگزیم بینک جو ہے وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے اور پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک رول پلے کر رہا ہے. تو پاکستان میں آپ کو معلوم ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کا ہدف ہے کہ وہ اپنی ٹرنیور مکمل ہونے سے پہلے پاکستان میں توانائی کے سیکٹر میں تقریباً 10,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی وہ نیشنل گریڈ میں شامل کرنا چاہتی ہے. تو یہ جو جنرل الیکٹرک کا جو ایل این جی پاور ٹربائن کا جو پروجیکٹ ہے، اگر یہ وہاں پر مکمل ہو جاتا ہے تو پاکستان اس پروجیکٹ کی وجہ سے 3600 میگا واٹ کی جو بجلی ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل کر سکے گا. تو ایگزیم بینک نے اب یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے اپنا ایک کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو دورہ ہے اس لحاظ سے بڑا اہم ہے. اور اس دورے کا ایک اہم جو فائدہ ہے پاکستان کو اس وقت، جو فارن انویسٹمنٹ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ٹیررزم کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے وقت ان کو سارے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جب بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کا نہ صرف سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کو ایک مدد مل رہی ہے، اور ان کی جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی محفوظ ہوگی، اور ان کو لونز بھی بعض پروجیکٹس میں 90% تک لونز جو ہے وہ ایگزیم بینک فراہم کرے گا. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور پاکستان کی ہمیشہ امریکہ سے ہر گورنمنٹ نے یہی کہا کہ پاکستان کو ایڈ کی بجائے ٹریڈ دی جائے اور انویسٹمنٹ دی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فریڈ ہاکبرگ کا یہ جو دورہ 3 دنوں کے لیے پاکستان میں موجود ہے، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور پاک امریکہ جو تعلقات ہے بالخصوص اکنامک سیکٹر میں، اس میں بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور جب پاکستان میں آپ کو پتا ہے انفراسٹرکچر اور انرجی جو ہے، یہ دو ایک پرابلمز ہیں جو پاکستان کی گروتھ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں. تو اس رکاوٹ کو دور کرنے میں اس قسم کی جو پیش رفت ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا سائنز ہے.
اچھا، ہمارے ساتھ رہیے گا محسن صاحب. ابھی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ، سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. اور السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کا جو ایکسپورٹ امپورٹ بینک ہے ایگزیم، اس کے چیئرمین فریڈ پی ہاکبرگ اس وقت پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے، حکمرانوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، حکومتی نمائندوں کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی انہوں نے بات کی ہے کاروباری اداروں کے رہنماؤں کے ساتھ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کافی ہیں. تو میرا سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب سرمایہ کاری کے مواقع کی بات کی جاتی ہے، تو واقعی کیا ٹھوس بنیادوں پر اس سے کوئی فائدہ ہونے کا امکان نظر آتا ہے، یا اس سے کیا توقعات ہونی چاہیے اور کیا امکانات ہیں اس کے؟
دیکھیں، یہ آئی تھنک ضرب عرض کے بعد حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، और पाकिस्तान के 95% एरिया जो है वो क्लियर है दहशतगर्दी से, और दूसरी साइड पे ये भी है कि चाइना के साथ जो सीपैक एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत भी $46 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट पैकेज है
जी।
और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन रही है उसपे अगर इस खत्ते में अमन आता है सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, वेस्टर्न एशिया, तो ये खत्ता भी बड़ी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ हो सकती है। एंड आई थिंक ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ सेंटर बन सकता है। इवन दो इस वक्त तो ऐसे लगता है कि जैसे जो अफगानिस्तान में टॉक्स जो हैं वो नहीं हो रही और अमन बड़ा दूर नजर आता है, लेकिन आई थिंक इंग्रेडिएंट्स जो हैं इस वक्त पीस के वो खासे अच्छे हैं, और चाइना और अमेरिका इस खत्ते में एक्चुअली कोऑपरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। सो आई थिंक इन सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये लगता है कि ये एक ऐसा खत्ता है जहाँ पे दुनिया की कई सिविलाइजेशंस मिलती हैं और दुनिया की आबादी जो है ऑलमोस्ट इंडिया, चाइना, सेंट्रल एशिया ये मिला लें तो कोई 40% के करीब तो दुनिया की आबादी इस रेडियस ऑफ 300-400 miles पे आपको मिल रही है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, वाकई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। पाकिस्तान बाय इटसेल्फ 20 करोड़ आबादी है, बहुत यंग आबादी है, तकरीबन 60% 25 साल से कम उम्र है
जी।
सो आई थिंक इट्स अ वेरी होपफुल सिचुएशन के एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन जो है, अगर एक्सट्रीमिज्म काबू आ जाती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज में रिफॉर्म्स अच्छी चल पड़ती हैं, तो फिर पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रोथ इंजन बन सकता है इस पूरे खत्ते में।
अच्छा सर, एक बात बताएगा हमारे सुनने वालों को कि जब हम किसी भी मुल्क के लिए कोई भी बाहर से सरमायाकारी करने के लिए कारोबारी इदारे आते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, तो उस मुल्क के मजमूई जो कर्जे हैं क्या उन पर भी, उनके हजम पर भी नजर रखी जाती है? उसको भी लोग देखते हैं जबकि सरमायाकारी करने से पहले, कि खास तौर पर सिर्फ उन्हीं इदारों को देखा जाता है जिनके साथ वो सरमायाकारी कर रहे हैं?
जी, ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देखा जाता है
जी।
पाकिस्तान की जो डेट सिचुएशन है, तकरीबन पब्लिक डेट जो है वो 64% ऑफ GDP है, जो कि दुनिया के मुकाबले में अच्छी लोअर लेवल पे है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की अपनी जो टारगेट्स हैं उसमें 60% से नीचे करना था तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन स्टिल उसमें खासी डेट कैपेसिटी है पाकिस्तान में। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी या आ रही है, ये वेल्थ जनरेट करेगी या नहीं करेगी
जी।
मसलन कई इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पर से डायरेक्टली तो GDP में इफेक्ट नहीं करेंगे, बट वो असिस्ट करते हैं उसमें। लॉजिस्टिक्स जब आपके बेहतर होंगे, बिजली आपकी बेहतर होगी, उससे एक इकोनॉमिक ग्रोथ एक्टिविटी चलेगी
जी।
तो वो जो है वो आई थिंक ग्रेजुअली ये चीजें जो हैं ये अब इन प्लेस आ रही हैं, क्योंकि प्रेशर इस वक्त बहुत ज्यादा है फॉर गुड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सब तरफ एक कंसेंसस है कि पॉलिसीज ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज होनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह, हमारे साथ थे। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना भी रह चुके हैं, और जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि हमारे साथ देंगे एम्बेसडर मसूद खान, जो डायरेक्टर जनरल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के, करियर डिप्लोमेट हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में सिफारतकारी के साथ साथ अकवाम मुत्तहदा में मुस्तकिल मंदूब भी रहे पाकिस्तान के। तो आइए उनसे इस वक्त बात करते हैं। आज हमने एक अहम मौजू का इंतखाब भी किया उनके साथ बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर खान।
وعلیکم السلام
سر, بہت بہت شکریہ. ہمیں ہم اپنے سننے والوں کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بعض کا چی ہو جاتا ہے, کبھی تو ہماری لائنوں کا پرابلم ہوتا ہے اور کبھی آپ مصروف ہوتے ہیں. زرخان, آپ کے ادارے میں تقریباً روزانہ ہی کسی نہ کسی سیمینار کا اہتمام کیا جاتا ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں, اور بہت جسے کہنا چاہیے کہ ہم جیسے لوگ جو کہ ان سارے موضوعات پر کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھے پیپرز بھی چھپتے ہیں. ابھی پچھلے ابھی آج آج آپ نے جو اہتمام ایک بڑا دلچسپ موضوع پر اہتمام کیا, پاکستان کی سافٹ پاور کے بارے میں بات آپ کے ہاں ہو رہی ہے, تو آج کی دنیا میں پاکستان کو درپیش مسائل اور چیلنجوں کا بھی سامنا ہے, اور ایسے وقت میں سافٹ پاور کی بات کرنا جو ہے وہ کافی اہم ہے. اور ہم میرا آپ سے سوال پہلا یہی ہے اسی سلسلے میں کہ آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ہے, لیکن یہاں پر دہشت گردی ہے, یہاں پر انتہا پسندی ہے, فرقہ واریت ہے اور تشدد ہے جو کہ مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے. وہیں سافٹ پاور کا تعلق تو ہے کلچر کے ساتھ, معیشت کی تشہیر اور فروغ کے ساتھ. تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں شدت پسندی اور عسکریت پسندی بھی زوروں پر رہی ہے, آپ کے خیال میں سافٹ پاور یا مثبت امیج کی تشہیر کرنا ایک بڑا چیلنج نہیں ہے؟
عام طور پہ سافٹ پاور اور سافٹ امیج کو متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, سبسٹیٹیوٹس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, اس سے تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. سافٹ امیج ممالک کا پیدا کیا جاتا ہے, اس کے لیے پبلک ریلیشنز فرمز ہائر کی جاتی ہیں, اور وہ پھر جو ہے ایک ملک کو کی بہتر تصویر پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ملیشیا ٹرولی ایشیا انکریڈیبل انڈیا, اس قسم کی جو کیمپینز چلائی جاتی ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے ملک کو زیادہ پرکشش بنائیں
سافٹ امیج,
لیکن جو جی سافٹ امیج کے ذریعے
کہ لوگ جو ہے
وہاں اس ملک میں مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود وہ وہاں جائیں. مثلا ہندوستان میں تمام مسائل موجود ہیں, غربت ہے, جہالت ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں معاشی ترقی بھی ہو رہی ہے لیکن معاشی پسماندگی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کو باور کروایا ہے کہ وہاں باہر کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے, باہر سے سرمایہ کاری منفیت بخش ہوگی. تو جو میں تھوڑی سی ایک
جی وضاحت ضرور ہمیں بتائیے گا کہ سافٹ پاور پہلے اور سافٹ امیج میں فرق کیا ہے. جی
جی جی کہ سافٹ پاور جو ہے وہ صرف آپ کی شبیہ تک محدود نہیں ہے, اس میں اور بہت سے عناصر شامل ہیں. مثال کے طور پر پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ نے جو مسائل کا ذکر کیا ہے جو ہارڈ پاور سے متعلق ہیں وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں, ایک بڑی فوج موجود ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جوہری صلاحیت ہے, استعداد ہے, تو ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں, اپنی سلامتی کا تحفظ کر سکتے ہیں. لیکن سافٹ پاور میں اور کلچر کے علاوہ بہت سی اور چیزیں شامل کرنی پڑیں گی. کلچر بہت ضروری جزو ہے اس کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زراعت, آپ کی صنعت, آپ کی معیشت, ایسے کہ لوگ باہر سے آئیں سرمایہ کاری کے لیے, آپ کی چیزیں جا کے باہر بکیں اور لوگوں کا آپ کے ساتھ ناتا رشتہ ان کے لیے منافع بخش ہو اور وہ شوق سے جائیں پاکستان میں اور شوق سے پاکستان کے لوگوں کو وہ ریسیو کریں یا انہیں میزبانی دیں. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس, ہم نے جس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا ہم نے اصل میں کچھ سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے, کیا پاکستان کی سافٹ پاور ہے, اور جواب اس بات میں تھا. دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ مکمل سافٹ پاور ہے, تو اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں, ابھی ادھوری ہے, اسے مزید نشو و نما کی ضرورت ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی نشو و نما کر کے اس کا پرچار اور اس کے کرنا ضروری ہے, اور اس کے بارے میں آگہی بڑھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ جس نقطہ نظر سے بھی دیکھیں پاکستان کی سافٹ پاور موجود ہے لیکن باہر سے لوگوں کو علم نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب باہر سے لوگ سفارتکار آتے ہیں یا ویسے لوگ جو ہے بزنس ٹرپ پہ آتے ہیں اور وہ اسلام آباد میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا کراچی یا لاہور میں جاتے ہیں, تو ان میں سے بعض ششتر رہ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ پاکستان اس قسم کا ملک ہوگا اور اس کے شہر اتنے ہاسپٹیبل ہوں گے. تو یہ چیزیں دکھانے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نقطے پہ میں بہت زور دینا چاہتا ہوں کہ یہ خالی خولی امیج پروجیکٹ کرنے کی بات نہیں ہے, یہ ہے کہ آپ واقعی وہ استعداد پیدا کریں کہ دنیا آپ کی طرف مائل ہو.
सही, तो जब आप ये इसका बना, लेकिन बात तो वही आएगी कि सर जब सॉफ्ट पावर की बात करती है इसको फिर किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए। जाहिर है कि सॉफ्ट पावर की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर इमेज बिल्डिंग भी तो आ जाएगी ना। तो जब आप इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया के लिए, तो उसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? मीडिया की ज़रूरत होगी, कल्चरल जो एक्सप्रेशन है उसकी ज़रूरत होगी, आपको ट्रेडिशंस की ज़रूरत होगी, किन चीज़ों के ऊपर ज्यादा इन्हसार करना पड़ेगा इसके लिए कि जो उसके ऊपर बुनियाद करते हुए जैसा कि आपने कहा कि उसको मुनाफा बख्श भी बनाया जा सके पाकिस्तान के अपने लिए भी।
हाँ, दुरुस्त कहा आपने। मैं ये कहूंगा कि मौसीकी है, अदब है, उसके अलावा और सकाफती सरगर्मियां हैं, खेलें हैं, ये सारी की सारी बहुत जरूरी है। और लेकिन ये आमतौर पर पब्लिक डिप्लोमेसी का हिस्सा होती है। और 20वीं सदी में और 21वीं सदी में, 20वीं सदी में खासतौर से पब्लिक डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया गया कि आपके मुल्क के जो सॉफ्ट इमेजेस हैं उनको बाहर प्रोजेक्ट किया जाए और अपने मुल्क की बेहतर पहचान से लोगों को रोशनास किया जाए। तो उस हद तक ये बात दुरुस्त है। जो सॉफ्ट पावर होगी उसमें एक लफ्ज़ जो है पावर, वो बहुत ज़रूरी है
जी।
जैसे अमेरिका की सॉफ्ट पावर जो है वो सिर्फ उनकी फौजी बरतरी तक, अस्करी बरतरी तक महदूद नहीं है, बल्कि लोग उनकी यूनिवर्सिटियों में जाना चाहते हैं, लोग उनके चीज़ें बनाई हुई खरीदना चाहते हैं, वहाँ जो चीज़ें, मिसाल के तौर पर जो एप्पल है, मैं समझूंगा कि वो एक माशी टूल भी है और एक सॉफ्ट पावर भी है, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं या माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो इस तरीके से मैं जो जज्बात पे हमने उस दिन जैसा तमीज़ हुई, हमने नौजवान बच्चे बच्चियों की, तलबा और तालिबात की आवाज़ें भी सुनी जिन्होंने ये कहा कि बाहर से लोग आके जो है बैन अवी तनसीमें या बैरूनी ममालिक के नुमाइंदे उन पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई इस किस्म की सरगर्मी नहीं है जिस उन बच्चों के सिलसिले में, नौजवानों के सिलसिले में, कि उनके उनकी कोई तरबियत की जाए, उन्हें अपनी अकदार से रोशनास किया जाए, या जो इस्तेदाद है पाकिस्तान की माशी जरिए इस्तेदाद है उसकी तरफ उनकी तवज्जो दिलाई जाए या मरकूज की जाए। तो मैं थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ाना चाहता हूँ सॉफ्ट पावर का। आपने जो बुनियादी बात कही थी वो बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है कि सॉफ्ट इमेज और सॉफ्ट पावर का आपस में चोली दामन का साथ है, और इसमें जैसे कि आपने कहा कि उसमें ज़रा इबलाग की ज़रूरत है, आपके जो हम कहते हैं कि आपको ब्रांड एम्बेसडर्स की ज़रूरत है। अब ये भी उस दिन बहस हुई कि आजकल ब्रांडिंग हो रही है, ममालिक की भी ब्रांडिंग हो रही है ताकि एक लफ्ज से या दो अल्फाज से उनकी पहचान हो जाए। इनक्रेडिबल इंडिया का मैंने जिक्र किया, तो पाकिस्तान के लिए एक जो पहले से हमारे हुकूमत ने एक पाकिस्तान की पहचान के लिए पैशनेट पाकिस्तान कहा हुआ है। उस दिन जो कॉन्फ्रेंस के शुरका थे वो ये कह रहे थे कि शायद स्पेक्टेक्युलर पाकिस्तान रखा जाए, शानदार पाकिस्तान रखा जाए उसका नाम, और उसके जरिए पाकिस्तान की पहचान को आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया कि हमें इन जराए की जरूरत होगी, जराए ब्लॉग बशमूल जराए ब्लॉग
कि उसको तरवीज और उसकी तशहीर की जा सके। सर ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, वसी मौजू है, लेकिन बड़ा अच्छा मौजू है। किसी वक्त हम चाहेंगे कि अपने सुनने वालों के लिए इस पर एक तफसीली प्रोग्राम पेश भी करें किसी वक्त, कि क्या सॉफ्ट पावर क्या है, सॉफ्ट इमेज क्या है, और किसी मुल्क के लिए जब इन चीज़ों को सामने लाने की जरूरत होती है तो उसमें क्या क्या इजहार की सूरतें होनी चाहिए। एम्बेसडर खान, जब हम इंसदाद दहशतगर्दी की बात करते हैं तो कई पहलू ऐसे हैं जिन पर बात नहीं हो पाती। बहुत सारे कलीदी मौजूदात पे हम आपके साथ बात करते हुए आपकी राय लेते हैं। आप ये फरमाइएगा कि इंतहा पसंदी का जो रुझान पाकिस्तान के माशरे के अंदर पैदा हो गया है उसको दूर करना, जो इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जाहिर है कि बेहद एक जरूरी मरहला है, इस सिलसिले में इस रुझान और माइंड सेट को खत्म करने के लिए हम बहुत सारी बात करते आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर गौर किया जा रहा है, सिविल सोसाइटी को शामिल करने की कोशिशों का तस्करा हो रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस माइंडसेट को बदलने के लिए क्या तरीका होना चाहिए जिसके ऊपर अभी उस तरह गौर नहीं किया गया जो कि करना चाहिए था?
मेरा ख्याल है इस सिलसिले में कोशिशें हुई हैं, दोहरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक तो दहशतगर्द जब मासूम लोगों को मारते हैं, निहत्ते लोगों की जाने लेते हैं, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन होने चाहिए और ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए या किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका हौसला बढ़ता है और वो समझते हैं कि उनका नुक्ता नज़र न सिर्फ ये कि उनकी कार्रवाइयाँ कामयाब हो रही हैं बल्कि उनका नुक्ता नज़र भी पनप रहा है। तो ये होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा स्ट्रेटजी का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि مسلسل ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دہشت گردی کے پیچھے محرکات کیا ہیں, کون سے بیرونی ہاتھ ہیں یا کون سے ایسے اندرونی محرکات ہیں, کیا غربت ہے, کیا محرومیت ہے, یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا پیغام اسے مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں اور نوجوان ذہنوں کے اوپر اس کے اثرات مرتب کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تحقیق, تفتیش بہت ایک یہ پیشنٹ مطلب ایسے جس میں ایک صبر آزما یہ ایک پورا پورا عمل ہے, تو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. پاکستان کی بات کریں, اگر میں مطلب ہم ایبسٹریکشن میں بات نہ کریں, ٹھوس انداز میں بات کریں,
پاکستان
میں یہ ہے کہ جو مذہبی انتہا پسندی اس کو ختم کرنا چاہیے, خباریت کو ختم کرنی چاہیے, یہ جو مسالک کی جنگ ہے اسے ختم کرنا چاہیے. اس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ اندرونی محرکات ہیں, کچھ بیرونی عوامل ہیں, اور بیرونی عوامل خارجہ پالیسی, کامیاب خارجہ پالیسی کے ذریعے ان کے ساتھ نمٹا جا سکتا ہے. لیکن جو اندرونی محرکات ہیں ان کا تعلق گورننس سے ہے, ان کا تعلق رول آف لا سے ہے, ایکسس ٹو جسٹس سے ہے, حقوق انسانی کے احترام سے ہے. تو یہ سارے کے سارے ایک فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان مسائل سے نبر آزما ہو سکیں اور ان کا حل ڈھونڈ سکیں.
اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آج دنیا کو جب ہم گلوبل ویلیج کی ایک بات کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں مل گئی ہیں ایک سوسائٹی یا معاشرے کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ خطے میں, اور پھر عالمی سطح پر ہم آہنگی اور یکجہتی پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ خود ایک سفارتکار رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اس سارے سلسلے میں کس طرح سے حکومت اقدامات اٹھاتی ہیں. لیکن آج آپ جو صورت ہے جس میں ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے, اقدار بدل رہی ہیں, نقطۂ نظر بدل رہے ہیں, مختلف چیزوں کے بارے میں حکمت عملی میں تبدیلی آ رہی ہے, آج کی اس دنیا میں بدلتی ہوئی دنیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس انداز میں ہمیں اپنے ہمسایہ ملکوں سے خصوصاً بالخصوص اور دوسرے ملکوں سے دنیا بھر کے دوسری جگہوں پر اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے ان کو کس طرح کی کوششیں کرنے کی اب ضرورت ہے اور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جو کہ پرانی نہج سے ہٹ کر ہوں کچھ؟
یہ ایک چیز تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان میں دہشت گردی کی تاریخ دیکھیں یا انتہا پسندی کی تاریخ دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ 80 کی دہائی سے پہلے اس قسم کے واقعات یہاں نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تشدد کے کچھ واقعات ہوتے تھے, جرائم بھی ہوتے تھے, لیکن دہشت گردی اس قسم کی منظم دہشت گردی نہیں تھی. تو اس کا براہ راست تعلق اسٹریٹجک انگیجمنٹ کے ساتھ ہے. پہلے جو ہے وہ سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی گئی جس میں دانستہ طور پر انتہا پسندی کی حوصلہ افزائی کی گئی, اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ جو دوسرے انتہا پسند آئے ان کی بنیادی وجہ جو تھی جو مسالک کے درمیان جنگ ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کی. تو ایک تو اس سلسلے کو ختم کرنا چاہیے. دوسرا, آپ نے اقدار کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اقدار ازلی اور ابدی ہیں, سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے. بلکہ اگر ہم سب اقدار کی طرف لوٹ آئیں تو اقوام عالم کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے, اور پاکستان جو ہے اس وقت چاہ رہا ہے کہ ہمارا ایک پرامن ہمسایہ ہو, پرامن ہمسائیگی کے اصول کے اوپر وہ کاربند ہے اور امن کی تلاش میں ہے. ہمیں اس میں کچھ کبھی کامیابی ہو جاتی ہے, کبھی کامیابی نہیں ہوتی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہماری کوشش جاری رہنی چاہیے. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ نے ایک اور بہت ہی لطیف نقطہ ابھارنے کی کوشش کی, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے سارا زمانہ بدل رہا ہے. اقدار سے آپ بے شک تصبردار نہ ہوں, لیکن جو جدیدیت کے تقاضے ہیں ان کے ساتھ بھی اپنی ریاست کو اور اپنے شہریوں کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شہریوں کی امپاورمنٹ کی جائے, ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, غربت کا خاتمہ کیا جائے, تعلیم کو عام کیا جائے, صحت کے معیار کو بلند کیا جائے, کیونکہ قوموں کی کا جو مضبوطی ہے وہ اسی طریقے سے فرد کی امپاورمنٹ سے بنتی ہے. تو اس کے اوپر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. دوسرے میں نے کہا کہ ہمیں اپنے ہمسائے میں نیبرہڈ میں امن اور سلامتی کے لیے کوششوں کی جستجو جاری رکھنی چاہیے.
اچھا, اور بالکل آخری کوئک کامنٹ کرتے ہیں ہمیں وہ کہ علاقائی تنظیمیں جیسے کہ آسیان ہے یا سارک ہے, اس طرح کی تنظیمیں بنا کر آپ سمجھتے ہیں کہ خطے میں ایک استحکام اور اس میں یکجہتی کی کوششوں کو تقویت مل سکتی ہے؟ یہ تنظیمیں کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں مختلف خطوں میں, مختلف تنظیموں کے ساتھ ہم کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں؟
آسیان کا کردار مثالی رہا ہے اور اس کی کارکردگی بھی بہت اچھی ہے. ساک جو ہے وہ ابھی تک اپنا پورا کردار نہیں ادا کر سکی, بھرپور کردار نہیں ادا کر سکی. یہ تنظیم ایک اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن بھی ہے, یہ بھی 10 ممالک کی ہے, مغربی ایشیا کے ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے. ایس سی او بنی ہے, شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنی ہے, اور اس قسم کی کئی اور تنظیمیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ شعور بڑھ جائے کہ آپ معاشی رابطے قائم کریں اور لوگوں کی ضرورتوں کے اوپر توجہ دیں, تو جو اس وقت غیر فعال معاشی تنظیمیں ہیں, علاقائی تنظیمیں ہیں, وہ زیادہ فعال ہو سکتی ہیں, وہ زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں. اور میں خاص طور سے مثال دوں گا ساک کی. ساک میں بلکہ یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ آپ پہلے جھگڑے نمٹائیں پھر تعاون کریں, کیونکہ ساک یہ ہے کہ آپ اسے جو معاشی تعاون کو آگے لے کے بڑھیں, اور اسی طریقے سے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. جو آپ نے نقطہ پیش کیا ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس وقت جو ہے جو بین الاقوامی نظام ابھر رہا ہے اس میں زور معاشی ترقی پہ ہونا چاہیے, علاقائی معاشی ترقی پہ ہونا چاہیے, اور اس میں علاقائی معاشی تنظیموں کو بہت فعال کردار ادا کرنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ مرزا خان. آپ سے ہماری چونکہ کم بات ہوتی ہے, اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے مختلف موضوعات جو ہیں ان کو ساتھ اکٹھا رکھ کے آپ کی رائے لی جائے اور آپ سے تجزیہ کرایا جائے. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ابھی جیسا کہ ہمارے سننے والے سن رہے تھے امبیسیڈر مسعود خان, جو کہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ تھے. مختلف موضوعات پر آپ نے ان کی رائے سنی. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں, ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محسن ظہیر صاحب یہاں نیو یارک سے, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سلطان حالی, اور لندن سے ہمارے ساتھ دیں گے میر وائز افغان. تو ہم جلدی اب مختلف موضوعات پر آپ کو ان کے تجزیے سنوائیں گے, اور اس طرح پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلب نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. تو آئیے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان سے سلطان حالی, ہمارے ساتھ ہیں یہاں محسن ظہیر صاحب نیو یارک سے ہیں. ان کے ساتھ ایک موضوع پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں, اور اب کچھ اور موضوعات ہیں جن پر ان کی ہم رائے لیں گے. اور لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں میر وائز افغان. تو جلدی ہم اپنے کامنٹس لیتے ہیں. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
اچھا حال صاحب, آپ سے تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں خاص طور پر ایک جو پاناما لیکس کے نام سے کچھ دستاویزات سامنے آئی ہیں, ان کی وجہ سے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بہت متاثر ہوا ہے, اور جب بھی آپ میڈیا آؤٹ لیٹس یا کوئی بھی ذرائع ابلاغ کی اس پہ جاتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس کو, اس ایک موضوع کے علاوہ کوئی بہت زیادہ موضوعات پر بات نہیں ہو رہی. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس طرح کی نوعیت کے دستاویزی تک انکشافات جو ہیں اور عالمی سطح پر ان کا جو رد عمل سامنے آیا ہے, اس کے تناظر میں پاکستان میں اس پر کیا رد عمل ہوگا اور کیا توقع اور امکانات ہیں؟
دیکھیے پاکستان میں جو رد عمل ہے وہ اس میں پیش ہیں جناب عمران خان صاحب, لیکن وزیر اعظم صاحب نے لوگوں کی تنقید کو ایک طرح سے رد کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن بنانے کی رائے پیش کی, اور جس کو کہ پارلیمنٹ نے بھی اور اپوزیشن نے دونوں نے مسترد کر دیا. اب جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ علاج کا کہہ کر کے لندن جا رہے ہیں, جہاں بہت ممکن ہے, بلکہ کئی مستند ذرائع سے تو معلوم ہوا ہے کہ وہ جہاں صرف زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے رہے ہیں, شاید کوئی لائحہ عمل تیار کرے. دوسری طرف عمران خان صاحب بھی لندن تشریف لے جا رہے ہیں, تو اس لیے یہ سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ بہت گمبھیر صورت حال اختیار کرتا جا رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے ملاقات کی ہے, اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ نواز شریف کے گھر کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیں گے اور ان کو مجبور کریں گے, یا وہ حکومت سے دستبردار ہوں یا چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کرے, اس کے بغیر ان کو تسلی نہیں ہوگی.
افغان طالبان نے ابھی موسم بہار میں, ہمیشہ ہی وہ کرتے ہیں, ہر سال اس طرح کی بات ہوتی ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ موسم بہار میں افغان طالبان اپنے حملے اور کارروائیوں کا آغاز نئے سرے سے کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے, انہوں نے اعلان کر دیا ہے افغانستان میں عسکری کارروائیاں شروع کرنے کا, اور اس کو انہوں نے عمری آپریشن کا نام دیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو آن جہانی لیڈر ہیں ملا عمر, ان کے جو مشن تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو کام وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اسی کے حوالے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو میرا اس وقت محسن ظہیر صاحب سے پہلا سوال یہ ہے کہ محسن ظہیر صاحب, اپنے جان کیری وزیر خارجہ امریکہ کے ہفتے کے روز غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان پہنچے تھے, اور انہوں نے پریس کانفرنس کی افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ مل کر, اور اس میں طالبان پر یہ زور دیا تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں اور ان سارے تشدد سے اور دہشت گردی سے باہر آ کر بات چیت کریں تاکہ صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے. لیکن اس کے ایک دم بعد یہ پیغام آنا, اس کو کس طرح سے آپ اس کو تجزیہ کریں گے, کس طرح سے اس کا آپ کے خیال میں اس کے بارے میں کس طرح سے بات کی جانی چاہیے, جبکہ چاروں ملک بھی ان کوششوں میں تھے کہ طالبان کو آمادہ کیا جائے بات چیت پر؟
دیکھیں, جو اوباما انتظامیہ ہے اس کی ایک خواہش تھی کہ جب وہ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوں تو اپنے پیچھے جو لیگسی چھوڑ کر جائیں اس میں افغانستان کی بھی ایک لیگسی ہو, اور وہ لیگسی یہ چاہتے تھے کہ افغانستان سے جو امریکی افواج ہیں ان کا مکمل انخلاء ہو, اور افغانستان کے تمام معاملات ہیں دفاع کے, سلامتی کے, وہ افغان حکومت اور افغان ادارے جو ہیں وہ پوری طرح سنبھال لیں اور ایک قیام امن کی راہ وہاں پر ہموار ہو. لیکن پچھلے سال دیکھا آپ نے جو پیش رفت ہوئی اس کی وجہ سے پھر یہ جو انخلا والے فیصلے تھے اس میں تبدیلیاں کی گئیں, اور اب افغان فورسز جو امریکی فورسز ہیں وہ افغانستان میں 2016 کے بعد بھی وہاں پر موجود رہیں گی. اور دوسری معاملہ جو تھا افغانستان میں, امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بھی ایک مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں, اور جنگ و جدل کی جو صورتحال ہے اس سے بھی جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کیا جائے. اس سلسلے میں ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, گزشتہ سالوں میں کوششیں ہوئیں, اور جو موسٹ ریسنٹ تو نہیں, جو قابل ذکر کوشش ہوئی تھی وہ تقریباً 1.5 سال پہلے ہوئی تھی, جب اسلام جو مری میں مذاکرات ہوئے تھے, لیکن ملا عمر کی جو
موت کی خبر سامنے آنے
موت کی خبر نے اس کو وہ تعطل کا شکار ہوا. بعد میں پھر کچھ پیش رفت ہوئی, اور دوسری جو کوشش ہے جو بالخصوص سیکرٹری کیری کا اس میں بڑا کردار تھا, وہ یہ تھا کہ افغانستان میں اس وقت جو گورنمنٹ ہے آپ کو معلوم ہے وہ صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ جو ہیں ان کے درمیان ایک پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت وہ گورنمنٹ قائم تھی, اور ان کا یہ بھی اگریمنٹ تھا کہ 2 سال کے اندر اندر یہ ایک فارمولا وضع کریں گے جس کے تحت افغانستان میں جو ایگزیکٹو پرائم منسٹر جو ہے اس کی ایک پوزیشن کریٹ کی جائے گی. اور وہ انفارچونیٹلی اس میں بھی ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی, اور افغانستان طالبان کے ساتھ جو معاملات تھے اس میں جو مارچ میں ایک توقع تھی کہ پیش رفت ہونی تھی, لیکن ابھی جو خبریں جیسے سامنے آئیں اس میں بجائے کہ انہوں نے مذاکرات کی میز کی طرف بڑھنے کے بجائے ایک دفعہ پھر ہتھیار اٹھا لیے. آپ نے عمری آپریشن کا ذکر کیا, افغان گورنمنٹ نے شفق کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا, تو دونوں کے درمیان بدقسمتی سے صورتحال ایسے ڈیولپ ہو گئی کہ وہ بجائے ایک معاملہ جو ہے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے ایک بار پھر لڑائی
امکانات جو ہیں وہ معدوم ہو رہے ہیں.
ہاں, اور بہار کے موسم میں جو ایک امید کی ایک توقع رکھتے ہیں وہ انفارچونیٹلی یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے افغانستان
کے لیے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امتحان ہے. یہ صورتحال جو ہے یہ آگے اس کو ڈیولپ نہیں ہونے دینا چاہیے. واپس معاملات کو کوشش کرنی چاہیے سنبھالا جائے اور امن کے لیے ایک کوششیں جو ہیں ان کو ان پر کام کیا جائے.
میر وائس افغان صاحب سے پوچھتے ہیں. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ ساری کوششوں کے باوجود جیسا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے ابھی محسن ظہیر صاحب بھی کہ یہ ساری صورتحال جو سامنے آئی ہے بدقسمتی سے کوئی بہتر صورتحال نہیں ہے. طالبان کسی بھی طور پر اپنی کاروائیاں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. حکومت بھی ان کے مقابلے میں کاروائیوں پر آمادہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. افغان حکومت کو کیا اس کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے؟ کس طرح سے ان کو طالبان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ضرورت ہے؟
ایک بات تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغان گورنمنٹ یعنی کہ ڈاکٹر عبداللہ اور ڈاکٹر اشرف غنی دونوں ایک بات پہ متفق ہے کہ وہ افغانستان میں پیس چاہتے ہیں اور اس داخلی اختلافات ان کے درمیان ظاہر ہے موجود ہے, لیکن یہ چیز ان کی ایک تقاضا ہے وقت
امن چاہتے
ان لوگوں کے فائدے میں. دوسری سب سے اہم بات جو آج سامنے آئی ہے اور ابھی تک شاید آپ میڈیا میں نہیں آیا ہوا ہوگا, میری معلومات کے مطابق طالبان نے ایک 9 نمبرز کی یعنی 9 سوالات پر مشتمل طالبان کی جو سربراہ ہے ملا اختر محمد منصور اس کی طرف سے ایک سروے سامنے آئی ہوئی ہے جو کہ طالبان کمانڈرز کو جو بڑے کمانڈر جو نئے موالی ہے جو شورا میں داخل ہے یا جس کے پاس زیادہ پاور ہے ان کے سامنے یہ سوال نامہ رکھا ہوا ہے کہ اس میں سے بہت سارے کچھ انہوں نے پوچھا ہوا ہے مختصر طور پہ وہ میں نے پڑھا ہے. اس میں یوں ہے کہ جنگ کس طرح آگے چلے جائے, ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کیا کر لے اور کیا نہ کر لے. تو اس چیز سے یہ نظر آتے ہیں کہ طالبان ایک طرف تو جنگی صفوف میں منظم ہوتے جا رہے ہیں, دوسری جانب انہوں نے یہ بھی راستہ اپنایا ہوا ہے کہ اپنی صفوف کے درمیان وہ سروے کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ افغان گورنمنٹ کے درمیان صلح کی طرف چلے جائے یا نہیں. البتہ ایک مرموز سوال اس میں اسی طرح کی بھی موجود ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جنگی حکمت عملی میں. تو ان چیزوں کو اگر ہم لوگ سامنے رکھ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانب اگر افغان گورنمنٹ کمزور ہوتے جا رہی ہے تو دوسری جانب طالبان وہ مضبوط ہو رہے ہیں جاتے جیسے کہ انہوں نے ملا محمد عمر رخوند کی جو بیٹا ہے اس کو اپنے ساتھ ملایا, اس کا برادر اپنے ساتھ ملایا, جو پرانے لوگ تھے جو ناراضی لوگ تھے وہ اپنے ساتھ ملایا. کب کل انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ داعش کے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل چکے ہیں اور یہ ایک مضبوطی کی نشاندہی ہے
جس سے طالبان کی مضبوطی کی نشاندہی ہوتی ہے. تو اس سے تو اور نہیں مسئلہ ہو جائے گا کہ ان کے پاس جب ان کو اپنی طاقت کا طالبان کو احساس ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ مزید کڑی شرائط کے ساتھ حکومت کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے.
جی یہاں پہ جب جانکیری کا دورہ تھا افغانستان میں تو ان کا یہ اس طرف افغانستان کی طرف بھی یہ کوشش ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ کی جو کہ دو حصوں پہ تقسیم ہے وہ اکٹھے کر کے اور مضبوط بنا لے, کیونکہ امریکن کو یہ پتا ہے, ان کو یہ پتا ہونا بھی چاہیے کہ طالبان کس کیا کرنے میں مصروف ہے. طالبان نے تو جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ طالبان اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں یا کیا کر لے, جیسے کہ انہوں نے گزشتہ زمستان میں کی ہوئی ہے. گزشتہ زمستان میں طالبان نے اپنا زور آزمائی کی اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہاں ان کے پاس پاور ہے اور وہ لوگ بلاسٹ کر سکتے ہیں, لوگ مروا سکتے ہیں اور علاقے زیر کنٹرول لا سکتے, جو کہ وہ مذاکرات اگر ہوتے تو اس میں ان کا حساب بڑا ہو. اور جو ملا اختر محمد منصور ان کی سربراہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ملا عمر کی غیر موجودگی میں بھی وہ مضبوط ہے یعنی کہ کمزور نہیں پڑے ہیں. تو اس موقع سے افغان گورنمنٹ نے وہی جو انہیں چاہیے تھا وہی فائدہ نہیں اٹھایا. اب طالبان دوسرے جانب یعنی مضبوطی کی طرف گامزن ہے تو اب افغان گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ براہ راست ان کے ساتھ بات کر لے, اور طالبان نے بھی اس طرح کی اشارے دیے ہوئے ہیں کہ وہ بات
کرنے کے لیے اگر
کرتے ہیں تو وہ امریکہ اور افغان گورنمنٹ کے سامنے بات کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. میر وائز افغان لندن سے ہمارے ساتھ تھے, بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت موسم محسن ظہیر صاحب ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت سلطان حالی اور بھارت سے ہمارے ساتھ سنتوش بھارتیاں ہیں۔ تو کوئک کامنٹس اب ہم لیتے ہیں، ہمارے پروگرام میں کچھ موضوعات ابھی باقی ہیں اور ہمارا پروگرام اور وقت ذرا کم رہ گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر 3 روزہ دورے پر بھارت میں ہیں، جہاں وہ بھارتی حکام کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون اور اسلحے کی تجارت سے متعلق امور پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ بھارتی جی آداب، اور سب سے پہلے آپ ہی سے یہ میرا سوال ہے کہ امریکہ بھارتی تعلقات جو دفاعی تعلقات ہیں ان میں اضافے سے خطے میں طاقت کے توازن پر کیا وہ متاثر نہیں ہوگی، کیا اثر پڑے گا خاص طور سے؟
جی دیکھیے، ایک فیصلہ یہاں ہوا ہے جو فیصلہ بہت سارے انڈینز کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن شاید پاکستان کے ساتھ تو امریکہ کا پہلے سے ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ انڈین جو ایئر فیلڈس ہیں یا جتنے بھی ڈیفینس ایئر اسٹرپس ہیں ان کا استعمال امریکہ کر سکتا ہے۔
جی
اب امریکہ نے یہ سارا فیصلہ یہاں سے افغانستان یا عراق کو دھیان میں رکھ کے انڈیا کے ساتھ کیا ہے یا چائنا کو رکھے کیا ہے، یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا، کلیئر نہیں ہوا ہے۔
جی
لیکن ایک ہی بڑا فیصلہ ہوا ہے جس فیصلے کو لے کر،
جس کو لاجسٹک سپورٹ ایگریمنٹ کہہ رہے ہیں۔
ہاں جی ہاں جی ہاں
جی جی،
لیکن یہ لاجسٹک سپورٹ نہیں ہے، مطلب جیسے مان لیجیے یہاں پر اگر آپ کے پلین لینڈ کرتے ہیں، یہاں پر فیول بھرتے ہیں، یہاں سے ویپن لیتے ہیں، تو صرف لاجسٹک
ایک دوسرے کے اڈے استعمال کر سکے گا، اس میں یہ کہا گیا ہے، اس کی تفصیل کے اندر یہ ہے۔ تو لیکن بھارتی جی یہ مجھے بتائیے گا کہ جب اس طرح کے زیادہ وہ بات ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایک ایسے خطے میں جہاں پر صورتحال پہلے ہی کافی کشیدگی کا شکار رہتی ہے ہمسایہ ملکوں کے درمیان، وہاں پر اس طرح کے سمجھوتے کرنے سے کیا آپ سمجھتے نہیں کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا؟
وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس کے انڈیا میں بھی اس کی کافی اس کو لے کے کافی پریشانی ہے۔ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ صرف یہیں تک نہیں رہ جائے گا، یہ فیصلہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور جن جن ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ فورن پاورز، خاص کر امریکہ، جہاں پر پہنچتا ہے اور جہاں ان کے ایئر فیلڈ کا یا ڈیفینس سسٹم کا استعمال کرنے کا کوئی سمجھوتا کرتا ہے، وہ کہنے کے دیکھنے میں تھوڑے سے معصوم سے اور ایک ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی بات نہیں، یہ تو صرف پیٹرول ہی بھر کے جائیں گے۔ ایک بار عراق وار میں یہاں پر فیصلہ ہوا تھا جو چنشگر گورنمنٹ نے ان کو ریفیولنگ کی اجازت دی تھی جو بعد میں واپس لی، لیکن یہ اتنا رہتا نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اب جس طرح کا انڈیا میں ماحول ہے یا پاکستان میں ماحول ہے
جی،
یا کشمیر کو لے کے جو ٹینشن ہو رہا ہے، اس سے ہندوستان کے لوگوں میں پریشانی ہے کہ یہ کچھ بیلنس بگڑے گا۔ نمبر ون
جی،
پاکستان میں پریشانی چنتا زیادہ بڑھے گی
جی،
اب کے ڈیٹیلز آئیں تب پھر پتا چلے، پر ہم لوگ تھوڑے سے پریشان ضرور ہیں۔
بہت بہت شکریہ بھارتی جی، سنتوش بھارتی ہمارے ساتھ ہے، بڑے ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا۔ محسن ظہیر صاحب، ایک بڑا کوئک کامنٹ کریے گا کہ ابھی آپ نے سن لیا بھارت کے دورے کے بعد کے بارے میں، خود بھارت کے اندر کیا تشویش پائی جا رہی ہے، کیا تحفظات پائے جا رہے ہیں، آپ وزیر دفاع کے اس دورے کے بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیں سب سے پہلی بات، جو اسٹریٹجک جو لاجسٹک شیئرنگ کی ڈیل ہوئی ہے، اس کی ابھی ڈرافٹ جو ہے کچھ دیر میں مرخل سامنے آ جائے گا
جی،
لیکن جیسے بھاٹیا صاحب نے بتایا کہ انڈینز کو تشویش ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو تو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے اگر امریکہ انڈیا میں کوئی بیسز استعمال کرتا ہے۔ امریکہ کی افغانستان میں پریزنس موجود ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات ملٹری ٹو ملٹری لیول پر اب کافی بہتر ہیں، تو اس لیے یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ انڈیا اور امریکہ کی 10 سالوں سے بات چیت جاری تھی، اور دونوں یہ چاہتے تھے کہ ایسی ایک ڈیل ہو جس کے تحت انڈیا امریکہ جو ہے انڈیا کے نیول ایئر فورس اور آرمی کے جو بیسز ہیں ان کو استعمال کر سکے۔ اب ان بیسز کو امریکہ کن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، اور جب اس معاملات کی تفصیل سامنے آئے گی
تو ہی بات کی جا سکے،
وہ ملیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے جو چائنا ہے اس ڈیل کو وہ ساؤتھ چائنا سی اور جو جیو اسٹریٹجک صورتحال ہے وہ اس لینس سے اس کو دیکھے گا، اور ایک تھوڑی سی نرم اور گرم قسم کی تناؤ کی صورتحال موجود ہے خطے میں۔ پیسیفک جو کنٹریز ہیں، چائنا ہے، انڈیا ہے اور امریکہ کی جو تشویش ہے، تو اس تمام تناظر میں آپ نے جو آرمڈ ریسز کے حوالے سے بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پر جو تناؤ کی صورتحال ہے اس میں شاید آنے والے دنوں میں ہم کچھ مزید اضافہ دیکھیں.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے. سلطان حالی صاحب سے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ یہ امریکہ اور بھارت کے درمیان لاجسٹک سپورٹ اگریمنٹ جو ہے اس کو کتنا آپ اہم سمجھتے ہیں؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو سبق حاصل کرنا چاہیے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات پس منظر میں, کیونکہ امریکہ کی جو حیثیت ہے وہ اس عرب شیخ اور اس کے اونٹ کی مانند ہے جو اونٹ نے کہا کہ میں دو پاؤں کگلے آگے اندر رکھ لوں, جو پرانی مثال ہے. تو اس طرح اگر بھارت نے ابھی یہ اجازت دے دی ہے تو اس کو تیار رہنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ بھارت کو امریکہ پوری طرح استعمال کرے گا اور پھر بھارت کے لیے یہ بات جو ہے وہ خوشائن نہیں ہوگی, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ چین کے اوپر اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے. ایک جانب ایشٹن کارٹر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں بھارت میں, دوسری جانب جان کیری صاحب نے جاپان میں G7 کانفرنس میں جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر بھی بات کی, اور وہ جاپان اور بھارت دونوں کو لے کر کے چین کے اوپر اپنا اثر رسوخ اور دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک خطے میں توازن کا تعلق ہے, ایشن کارٹر صاحب سے غالباً یہ بات بھی ہوئی ہے کہ بھارت میں امریکہ سے پریڈیٹر ڈرون جو ہے ان کا مطالبہ کیا ہے. دیکھیے, امریکہ نے ابھی حال ہی میں پاکستان کو 8 طیارے دینے کا وعدہ کیا تھا, جس کے اوپر بھارت نے اس قدر واویلا مچایا, حالانکہ وہ 8 طیارے کسی بھی بیلنس کو خراب نہیں کرتے تھے, لیکن امریکہ سے بھارت اگر ڈرون اور وہ بھی پریڈیٹر ڈرون کا مطالبہ کر رہا ہے, اور فرانس کے ساتھ رافیل جہاز یہ حاصل کر رہا ہے 126, تو اس سے خطے میں توازن جو ہے وہ بہت بری طرح بگڑے گا, اور یہ خطہ جو ہے پہلے ہی شورش زدہ ہے, اور اس میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہونا خوشائن بات ہے, لیکن اگر وہ کسی ایسے مقاصد کے لیے جن میں کہ پاکستان کو تکلیف ہوگی یا چین کو یا خطے میں شورش بڑھنے کا امکان ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی خوشائن بات نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ سلطان حالی, ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے. اور آئیے اب پروگرام کا بالکل آخری حصہ, کچھ وقت بھی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے, ابھی ہمیں ہم 1.5 منٹ کا آپ کو پروگرام بھی سنوائیں گے پروگرام کے بالکل آخر میں, جو ہم نے سافٹ پاور جس سے بات کا پروگرام کا آغاز کیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جدہ سے سراج بہاب, عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر ہیں اور ہمارا پروگراموں کا ممتاز نام ہے, اور یہاں پولی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر ہیں عارف انصار صاحب. السلام علیکم جی. اچھا سراج صاحب, آپ سے میری یہ بات شروع کرتے ہیں ہم, کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان, ابھی انہوں نے مصر کی پارلیمنٹ سے بات کی ہے 2 دن پہلے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج وہ ترکی بھی گئے ہیں, اور ترک اور سعودی تعلقات کے درمیان کافی زیادہ آگے بڑھنے کی صورت ہو رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ شاہ سلمان کے مشرق وسطی میں ملکوں کے حالیہ ان دوروں سے کیا اس طرح سے نہیں لگتا کہ سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں اب خطے کے ملکوں پر زیادہ توجہ مرتکز کر کے اور اس طریقے سے اس کو تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ خطے کے بحران پر قابو پایا جا سکے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے بجے صاحب, کہ یہ جو پچھلے دنوں جو امریکن ایڈمنسٹریشن تھی, جو ڈیسیشن تھی جس کے بعد اوباما کی جو انٹرویو چھپی اس میں, تو اس کے بعد میں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ امریکن پالیسی جو ہے وہ اس خطے سے ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی تھی. ہم تو اس کو کہتے تھے کہ امریکہ نے اپنے آپ کو اس خطے سے وڈرا کر لیا ہے, اسپیشلی جو پس منظر میں جو سیریا کا جو معاملہ ہوا, لیبیا کے اندر جو حالات ہوئے, اور عراق کے اندر ان کا کمپلیٹ وڈرا, لیکن اس کو انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہاں پہ پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے وہ اس کو جو ہے ڈس انگیجمنٹ پالیسی کا انہوں نے نام دیا. تو جو ڈس انگیجمنٹ امریکہ کا یہاں پر ہوا اس خطے سے, اس میں ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ یہاں پر ہو گیا. اس ویکیوم کے کریٹ ہونے کی وجہ سے جو امریکہ کے سب سے زبردست الائی اس وقت جو خطے میں ہے, وہ جارڈن ہو یا سعودی عرب ہو یا خلیجی ممالک ہو, ان پر بہت زیادہ اثر ہوا. تو ایک سال میں جب اقتدار جب وہ آئے کنگ سلمان, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے جس میں امریکہ نے اپنا لیڈرشپ رول جو ہے سبکدوش کر دیا ہے, اور بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اس خطے کے اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں وہ لیڈ رول ادا کریں یہاں کی اس صورت حال کو نمٹانے میں، اس کا سولوشن نکالنے میں. اور سیریا کے اندر امریکہ نے بالکل کوئی رول ادا نہیں کیا، ہمیشہ بھی کوئی رول تھا، جس کے بعد بالکل جو جتنا بھی رول تھا وہ صرف اسلامک اسٹیٹ یعنی آئی ایس کے خلاف جو کوالیشن تھا اس کے حوالے سے امریکن کاروائی رہی. لیکن دوسری جو پولیٹیکل ویکیوم یہاں پہ کریٹ ہو گیا، جیسے مثلاً یمن کے اندر جو چیزیں ہوئیں، عراق کے اندر جو معاملات ہوا، سیریا کے اندر جو معاملات ہوا، تو اس ڈس انگیجمنٹ کی وجہ سے یہاں پر سعودی عرب نے شاہ سلمان کے اندر اپنی فارن پالیسی کو مکمل طور پہ ری اورینٹ کیا، مکمل اس کی ایک نئی اثر نو، ایک نئی تشکیل دی. اور اس پالیسی کے حوالے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو ریجنل الائنسز ہیں اس کو مضبوط کیا جائے. جیسے کہ آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ جو ریجنل الائنسز ہیں اس کو مضبوط کیا جائے، نمبر ایک. نمبر دو، یہ ریجنل الائنسز ایسے ہو کہ جس کے اندر امریکہ کا ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے جو ہونے والے جو اثرات ہیں اور جو سینکشنز ایران پہ تھے وہ جب نکل جائیں گے، اور چونکہ نکل گئے ہیں اب، تو اس کے بعد ایران جس نے سینکشنز کے باوجود جس قسم کی خطے میں جو رول ادا کیا تھا تخریب کاری کا، تو سینکشن ہٹنے کے بعد شاید یہ اور ایک مزید جو ہے بہت ہی زبردست رول ادا کرنے والا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے بالکل اثر نہ ہو ایک نئی پالیسی کو تشکیل دی. وہ پالیسی کو اب کنگ سلمان ڈاکٹرین کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے، اس ڈاکٹرین کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایگریسو فورن پالیسی رہے، ایگریسو ڈپلومیسی رہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کوئی دشمنی نہ رہے، ایران کو آئسولیٹ کیا جائے، اور وہ تمام سارے لوگ جو سپر پاورز ہیں جس میں امریکہ بھی ہے اور رشیا بھی ہے اور جس کے اندر یورپین ممالک بھی ہیں، اس کے اندر ہندوستان، پاکستان، ملیشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور افریقن کنٹریز، یہ تمام ساروں کو ایک نئے ایمبٹ میں، ایک نئے اثر نو ان سے تمام سارے جو ہے فورن پالیسی اور ان سے روابط قائم کیے جائیں. اور یہی ڈاکٹرن ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ، ہم اس کو انگریزی میں ہائی آکٹین ڈپلومیسی کہتے ہیں، جس میں کہ وہ کل یا پچھلے پانچ دنوں سے وہ وہاں پہ
کافی انہوں نے دورے کیے. جی،
ایجپٹ میں سعودی عرب کے تعلقات بہت پہلے سے بہت بہت بہتر ہوئے ہیں،
اور اسی طرح ترکی کے ساتھ بھی
ایک دم بہت زبردست ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ایگریسو فورن ڈپلومیسی کی علامت ہے.
اچھا، تو آج ہمارے پاس وہی بات ہوئی، پھر بہت مشکلوں کے ساتھ وہ پتہ چلتا ہے. سراج وہاب صاحب ہمارے ہاتھ آتے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہو جاتی ہے. آپ عارف صاحب، آپ سے میرا یہی سوال ہے، جیسا کہ ابھی سراج وہاب صاحب کہہ رہے تھے ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی دیکھ کر، ابھی جو سعودی عرب کی طرف سے یہ نئے الائنسز خطے کے اندر بنانے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ ادھر دوسری طرف سے لیبیا کے بارے میں صدر اوباما کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ اس کی تیاری نہیں کی گئی تھی بہتر طور پر بعد کے حالات کی، تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں مشرق وسطی میں پہلے ہی جو بحران ہے اور اس میں اگر امریکہ ڈس انگیج ہوگا تو کیا ویکیوم کی صورت ہوگی؟ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ اگلے دو ڈھائی منٹ میں مجھے بتائیے گا پلیز.
جو بدلتی ہوئی رول ہے مڈل ایسٹ میں اور گلوب میں، اس کی ذکر کیا سراج وہاب صاحب نے، اس کی انڈیکیشن دی، اور اس کی وجہ سے نئی اپرچونیٹیز اور نئے رول ابھر رہے ہیں، جس میں سعودی عربیہ کو بھی اپنی تھریٹ پرسیپشن کی وجہ سے نیا قسم کی فورن پالیسی کو اپنانا پڑ رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان، ترکی، ایجپٹ کے ساتھ اپنے الائنسز مضبوط کر رہا ہے، کہ جس طرح انہوں نے کہا سراج صاحب نے کہ ایران کو کاؤنٹر کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے، پھر وہ ابھرتی طاقتوں کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز کو سعودی عربیہ مضبوط کر رہا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ امریکہ نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی ہے مڈل ایسٹ میں تقریباً، اور وہ اپنے الائز کو کہہ رہا ہے کہ وہ لیڈ کریں فائٹ اگینسٹ ایکسٹریمزم کو اور وہ ان کو بیک کریں گے، جو کہ وہاں پہ مڈل ایسٹ میں اس پوسچر کو بہت ویلکم نہیں کیا جا رہا اور ان کے کنسرنز بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شفٹ ہے جس کا ذکر سراج وہاب صاحب نے کیا ہے.
اچھا، اب میرے پاس آج پروگرام میں، مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پایا، ہمارے کچھ مسائل ایسے ہوئے جس کی وجہ سے پروگرام کچھ آگے کی طرف وقت اس میں زیادہ ضائع ہو گیا. اس سے پہلے کہ آج آپ کو میں خدا حافظ کہوں، ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا سافٹ پاور کے ساتھ کہ پاکستان کی سافٹ پاور کیا ہے، اس میں کلچرل ایک امیج بھی ہمیں ملتا ہے، تو اس وقت ہم آپ کو اسی اظہار کی طرف لیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے پروگرام ختم کرنے کی. سراج وہاب صاحب اور عارف انصاف صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے. یہ رباب کے ذریعے فنکار کیا کہتے ہیں اور اس کا اظہار کیسے ہے سافٹ پاور کا, آئیے اس پروگرام میں دیکھ اس ایک چھوٹی سی چیز میں جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں رباب کی موسیقی, اس میں دیکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا. آپ سے میری ملاقات پھر بھی ہوگی. اللہ حافظ.
تو بس وہ تو بہت زیادہ ہو گیا سر پسندی, اور یہ تو ہمارا پشتو کلچر ہے, ثقافت ہے اور ہمارا شوق ہے, اس لیے ہم جو ہے نا بس درمیان میں کام بھی کر رہے ہیں اور اس کو سیکھ بھی رہے ہیں. کیوں نہیں کیا, بہت سے سوات میں, برخیلا میں, منجورا میں, بنیر میں, بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا, یہ شغل چھوڑ دیا اس شدت پسند کی وجہ سے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.